السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زینب بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھیں اور چاروں کی چاروں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھیں. تین بیٹے تھے جس میں سے دو بیٹے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھے اور ایک بیٹا ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے تھا. بیٹیاں زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ رضی اللہ عنہن، یہ چاروں بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں. سب سے بڑی بیٹی زینب تھی، اس کے بعد رقیہ، اور پھر ام کلثوم، اور پھر آخر میں فاطمہ رضی اللہ عنہا. آپ کی زندگی ہی میں آپ کی تینوں بیٹیوں کا انتقال ہو چکا تھا. صرف فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی وفات کے بعد بھی زندہ رہی، لیکن آپ نے انہیں کہہ دیا تھا کہ سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی. اور اس طرح سے اللہ کے رسول کی وفات کے تقریباً 6 مہینے کے بعد ہی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی وفات پا گئیں. اور آپ کے جو بیٹے تھے وہ سب کے سب بچپن ہی میں انتقال کر گئے، عبداللہ، قاسم، ابراہیم. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ملتی ہے، صرف فاطمہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے کچھ ڈیٹیل ملتی ہیں. باقی جو آپ کی تینوں بیٹی ہیں ان کی بہت زیادہ ڈیٹیل تاریخ کی کتابوں میں موجود نہیں ہے. دوسری اہم بات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں بیٹیوں کو بالکل پس پشت ڈال دیا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بہت زیادہ آگے بڑھا کر کچھ اپنی طرف سے اس میں ایکسٹرا چیزیں ڈال دیں. اور بعض لوگوں نے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سیرت میں بہت ساری جھوٹی سچی باتیں بھی ملا دی. اس لیے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سیرت میں ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کچھ بات کہنی چاہیے. اور صرف یہی نہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ہی نے آپ کی وجہ سے تکلیف اٹھائی یا قربانیاں دی، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی دوسری بیٹیوں نے بھی بہت قربانیاں دیں اسلام کے لیے اور بہت تکلیف اٹھائی. کچھ لوگ تو اس حد تک چلے گئے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ بس ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. جبکہ یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھیں، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے نام لیا گیا. اس میں سب سے بڑی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا تھی، اور ان کے لیے خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری بیٹی زینب کو میری وجہ سے ستایا گیا، یعنی زینب میری سب سے اچھی لڑکی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی. کیونکہ ہجرت کی وجہ سے ان کے اوپر بہت زیادہ سختیاں ہوئیں اور انہوں نے سختیاں جھیلیں، بلکہ وہ اس کی وجہ سے بیمار بھی پڑیں، زخمی بھی ہوئیں، اور پھر بعد میں ان کو دوبارہ ہجرت کے لیے نکلنا پڑا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبھی بیٹیوں نے تکلیف اٹھائی اسلام کی راہ میں. الحمدللہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا سمجھے اللہ تعالیٰ کا فضل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبھی اولاد مسلمان تھی. ماشاء اللہ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے نا. آپ دیکھیں کہ ورنہ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی، لیکن بیٹا اسلام نہیں لا سکا، بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہو گئی. اور اسی طرح سے لوط علیہ السلام، ان کی بیوی اسلام لانے والوں میں نہیں تھی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سبھی اولاد مسلمان تھی ماشاء اللہ، انہوں نے اسلام قبول کیا اور حالت ایمان ہی میں وفات پائی. اور اس میں ہمیں خدیجہ رضی اللہ عنہ کی تربیت کا اثر نظر آتا ہے، نمایاں نظر آتا ہے سمجھیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تبلیغ کی سرگرمیوں میں مصروف رہتے تھے، پیچھے گھر کی دیکھ بھال، ان کی بچوں کی نگرانی، بچوں کی تربیت، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں میں سے بھی علی رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا تھا، پھر زید بن حارثہ تھے. ان سب کی دیکھ بھال، ان سب کی پرورش، ان سب کی تربیت اور تزکیہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کرتی تھی ماشاء اللہ. تو ایک بہترین بیوی اور بہترین ماں تھی ماشاء اللہ خدیجہ رضی اللہ عنہ. ہمارے سامنے ان کی سیرت مشعل راہ ہے، یعنی ایک ماں کو کیسے ہونا چاہیے اور ایک جو دین کے دائی ہیں ان کی وائف کو کیسے ہونا چاہیے، کہ جن کا اگر ہسبینڈ دین کی راہ میں لگا ہوا ہو تو بیوی کس طرح سے پیچھے بچوں کی پرورش کر سکتی ہے اور کس طرح سے ان کی تربیت کر سکتی ہے. تو بہرحال زینب نام تھا ان کا، آپ کی بیٹی کا، سب سے بڑی بیٹی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اس سے تقریباً 10 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئی تھیں، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 30 برس کے تھے، یعنی 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی اور 10 سال پہلے پیدا ہوئی، تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سال تھی۔ زینب رضی اللہ عنہ کی شادی کے بارے میں جو ہمیں بات ملتی ہے کہ ان کے خالہ زاد بھائی سے ہی ان کا نکاح ہوا تھا، جو کہ ابو العاص رضی اللہ عنہ تھے، اور لقید بن ربیع ان کا ایکچوئل نام تھا لیکن ابو العاص ان کو کہا جاتا تھا، ابو العاص ان کی کنیت تھی۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو کہا جاتا ہے کہ زینب رضی اللہ عنہ فوراً ہی ایمان لائیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ الحمدللہ سن شعور کو پہنچ گئی تھی، شادی بھی ہو گئی تھی ان کی، لہٰذا وہ پہلے ایمان لائیں اور سب سے پہلے دعوت لبیک کہنے والوں میں ان کا بھی نام شامل تھا۔ یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب ان کی بیٹیوں نے ایمان لایا تو ان کو لوگوں نے ستانا شروع کر دیا، جیسے کہ رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ، ان کا بھی نکاح ہو چکا تھا ابو لہب کے بیٹوں سے، اس نے تو انہیں طلاق ہی دینے لگا دی۔ کہا جاتا ہے کہ ابو العاص کو بھی، جو کہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن اس وقت مشرک تھے، تو ابو العاص کو بھی کفار نے بہت زیادہ اکسایا کہ تم بھی زینب کو طلاق دے دو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور زینب رضی اللہ عنہ سے بہت اچھا سلوک کرتے رہے۔ ویسے بھی ہمیں ابو العاص کے بارے میں یہی ملتا ہے کہ وہ بہت عدل والے، انصاف والے اور امانت دار تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی اچھے دامادوں میں سے تھے، کیونکہ بعد میں وہ اسلام لے آئے الحمدللہ اور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کی تعریف کرتے ہمیں نظر آتے ہیں، یعنی ان کے طرز عمل کی اللہ کے رسول نے ہمیشہ تعریف کی۔ کیوں؟ کیونکہ تمام لوگوں کے بہکانے اکسانے پر بھی انہوں نے شرافت اور نیک نفسی کے ساتھ اپنی بیوی کو روکے رکھا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اس وقت زینب رضی اللہ عنہ ان کے سسرال والوں کے ساتھ مکہ ہی میں تھیں۔ جب پہلا، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا معرکہ ہوا جنگ بدر، اس میں ابو العاص بھی تھے شامل، یعنی دشمن کی طرف سے ایک انصاری صحابی عبداللہ بن جبیر نے ان کو قیدی بنا لیا، اور جب یہ تمام قیدی مدینہ لے جائے گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت پھر ان کو فدیہ دے کر چھڑانے کی بات کی گئی تھی، تو ان کی رہائی کے لیے، یعنی ابو العاص کی رہائی کے لیے جب فدیہ کی بات کی گئی، ان کے رشتہ داروں کو وہاں پیغام بھیجا گیا کہ اگر آپ کو اپنے جو پرسن ہے جو قید ہے ان کو چھڑانا ہے تو اس کے لیے فدیہ بھیجیں، تو کہا جاتا ہے کہ زینب رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ دار کے ساتھ یا کسی ان کے شوہر کے بھائی کے ساتھ ہی ہار بھیجا جو ان کو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بطور گفٹ دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یمنی عقیق کا ایک ہار تھا، بہت قیمتی تھا، تو انہوں نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے بھیجا۔ جب یہ ہار لے کر وہ وہاں پہنچے مدینہ، اور جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ عنہ یاد آ گئیں اور آپ آبدیدہ ہو گئے، اور پھر وہ ہم سنتے ہیں نا، آپ نے سنا ہی ہوگا واقعہ ڈیٹیل میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو دیکھ کر خدیجہ رضی اللہ عنہ کی یاد میں مبتلا ہو گئے اور آپ کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں، یا آپ افسردہ سے ہو گئے۔ تب آپ نے خود صحابہ کرام سے پوچھا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو یہ ہار زینب کو واپس بھیج دو، کیونکہ یہ اس کی ماں کی نشانی ہے۔ ابو العاص کا یہ فدیہ صرف یہ ہے کہ وہ مکہ جا کر زینب کو فوراً مدینہ بھیج دیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم ان سے یہ ہار نہیں لیں گے فدیے میں، بلکہ ان کا فدیہ یہ ہے کہ وہ زینب کو مکہ بھیجیں، کیونکہ زینب رضی اللہ عنہ مسلمان تھی اور یہ بھی مسلمان نہیں تھے، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ تم زینب کو مکہ سے مدینہ بھیج دو۔ ابو العاص نے یہ بات مان لی اور تمام صحابہ کرام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہنے پر انہوں نے ہار ان کو واپس کر دیا۔ بھلا صحابہ کرام کی یہ مجال تھی کہ اللہ کے رسول ان سے کچھ چیز کی ریکویسٹ کریں اور وہ لوگ نہ مانیں؟ اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رویہ اور طریقہ کار، کے حالانکہ آپ تو اتھارٹی تھے لیکن آپ نے پھر بھی صحابہ کرام سے اجازت لی کہ تم کہو تو میں یہ ہار واپس کر دوں، یہ اس کی ماں کی نشانی ہے۔ ابو العاص یہ شرط قبول کر کے مکہ چلے گئے، اور پھر وہاں جانے کے بعد انہوں نے زینب رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ کہا جاتا ہے کہ زید بن حارثہ کو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا کہ تم وہاں ایک مقام ہے بطن یا جج، اس کے مقام پر جا کر انتظار کرو، ادھر سے مکہ سے وہ زینب کو بھیجوا دیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جب زینب رضی اللہ عنہ مکہ سے نکلنے لگی تاکہ مدینہ جائیں، تو ابو العاص نے اپنے وعدے کے مطابق ان کو ان کے بھائی کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ جب کفار کو یہ خبر ملی تو کفار بہت ہی سخت غصہ ہوئے کہ اللہ کے رسول کی بیٹی مدینہ جا رہی ہیں، کیونکہ ابھی ابھی ان کو تازہ زخم لگا تھا بدر کی ناکامی کا، اور وہ شکست کھائے ہوئے ایک اس کی طرح تھے جیسے شکست کھانے کے بعد کیسا انسان عجیب سا ہو جاتا ہے نا، تو ابھی تازہ تازہ شکست کا زخم لگا تھا، بہت بکھرے ہوئے تھے وہ لوگ۔ تو ان کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کی بیٹی مدینہ جا رہی ہے تو وہ انہی کے پیچھے نکل گئے. کہا جا رہا ہے کہ راستے میں انہوں نے زینب رضی اللہ عنہ کا تعاقب کیا, پیچھا کیا, اور زی توا ایک مقام ہے, اس مقام پر جا کر ان کو جا گھیرا. وہ اونٹ پر سوار تھی اور کفار کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ابن اسود نے ایسا تیر مارا اونٹ کو, اونٹ کا منہ پھیرنے کے لیے, جس کی بنا پر زینب رضی اللہ عنہ جو اونٹ پر سوار تھی وہ نیچے گر گئیں, اور اس وقت وہ پریگنینٹ تھیں اور ان کا حمل بھی ساقط ہو گیا, ابارشن ہو گیا. جو ان کے ساتھ تھے یعنی ان کے شوہر کے بھائی کنانہ بن ربی, وہ بہت غصہ ہوئے اور اپنے تیر نکالے تاکہ ان کو للکاریں جو کہ سامنے کھڑے تھے لوگ, اور انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگوں نے ایک تیر بھی چلایا تو میں تمہیں اپنے تیر سے زخمی کر دوں گا. سامنے والے قافلے میں ابو سفیان بھی شامل تھے. انہوں نے کہا کہ اے بھتیجے اپنے تیر روک لو, میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. تم ایسا کرو کہ کیونکہ ابھی ہم کو جنگ بدر کا زخم لگا ہے, ہم اس میں ہار چکے ہیں, اور اس لیے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اس طرح سے آزادانہ مکہ سے مدینہ نہیں جانے دیں گے. تم ایسا کرو ابھی تم زینب کو لے کر واپس مکہ چلے جاؤ, پھر لوگوں سے چھپ چھپا کے رات میں تم نے نکلنا. تو انہوں نے بات مان لی اور پھر وہ زینب رضی اللہ عنہ کو واپس مکہ لے کر چلے گئے. اس کے بعد کچھ دن کے بعد زینب رضی اللہ عنہ کو رات میں کسی وقت پھر اونٹ پر سوار کر کے مدینہ کی طرف لے جایا گیا. پھر اس مقام پر پہنچ کر زید بن حارثہ نے ان کو ریسیو کر لیا اور پھر وہ انہیں چھوڑ کر واپس چلے گئے, اور زید بن حارثہ زینب رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ آ گئے. ابو العاص جو ان کے شوہر تھے ان کو زینب رضی اللہ عنہ سے بہت محبت تھی. کہا جاتا ہے جب اس سے زینب رضی اللہ عنہ چلی گئی تھی ان کی جدائی میں وہ اکثر غمگین رہا کرتے تھے, بلکہ بعض لوگوں نے ان کے کچھ اشعار بھی لکھے ہیں کہ جب زینب رضی اللہ عنہ چلی گئی اور وہ ایک دفعہ شام کی طرف سفر کر رہے تھے اور ان کے پاس لوگوں کی بہت ساری امانتیں بھی رہا کر دی تھیں بتایا جاتا ہے, تو اکثر وہ زینب رضی اللہ عنہ کی یاد کرتے تھے ان اشعار کو پڑھ کر کہ جب میں ارم کے مقام سے گزرا تو زینب کو یاد کیا اور کہا کہ اللہ اس شخص کو شاداب رکھے جو حرم میں مقیم ہے, امین کی لڑکی کو اللہ جزائے خیر دے, اور ہر خاوند اسی بات کی تعریف کرتا ہے جس کو وہ خوب جانتا ہے. ابو العاص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ نہایت شریف انسان تھے, دیانت دار تھے, اسی بنا پر لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھا کرتے تھے اور وہ سب کی امانتوں کی بہت بہتر طریقے سے حفاظت کیا کرتے تھے, اور جب بھی لوگوں کو ضرورت ہوتی اپنی چیز کی فوراً واپس کرتے تھے. اسی بنا پر مکی میں ان کی بہت ہی قدر کی جاتی تھی, لوگ اپنا مال تجارت بھی انہیں دیتے تھے تاکہ وہ تجارت کر کے ان کو نفع کر کے واپس لا کر دیں. ایک تجارتی قافلے میں جب وہ شام کی طرف جا رہے تھے تو کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں نے اس پر چھاپا مارا اور وہ قافلے پر چھاپا مار کے جو اس کا سامان تھا وہ سب اپنے قبضے میں کر لیا. ابو العاص رضی اللہ عنہ قافلے کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے اور دوسرے مشرکین کو لوگوں نے گرفتار کر لیا. ابو العاص مدینہ پہنچ کر انہوں نے زینب رضی اللہ عنہ کے گھر میں پناہ لی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زینب رضی اللہ عنہ نے ان کی سفارش کروائی اور ابو العاص کا مال انہیں واپس کرنے کی درخواست کی, کیونکہ یہ مال دوسروں کا بھی تھا, اس میں لہٰذا ابو العاص نے کہا کہ یہ مال واپس کر دیا جائے. زینب رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا مدینہ میں, اور اللہ کے رسول نے بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا, لہٰذا ان کے دل پر بہت اثر پڑا اور وہ بہت احسان مند ہوئے, اور پھر کہا جاتا ہے اس کے بعد انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. تو ان کی امانت ان کو واپس کر دی گئی تھی, اور جب وہ مکہ پہنچے ابو العاص اور کہا کہ اے اہل قریش اب میرے ذمہ کسی کی کوئی امانت باقی تو نہیں ہے, سب نے کہا نہیں, اور سب نے ان کی گواہی دی کہ تم ایک بہت ہی امین یعنی امانت دار شخص ہو. تو پھر انہوں نے کہا کہ تو اب سن لو کہ میں مسلمان ہوتا ہوں, اللہ کی قسم اسلام قبول کرنے میں مجھے صرف یہ امر مانے تھا کہ لوگ مجھے خائن نہ سمجھیں. پھر کلمہ شہادت پڑھا اور مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آ گئے. جب زینب رضی اللہ کے پاس وہ واپس آئے, اور چونکہ ان کے شرک کی وجہ سے دونوں میں جدائی ہو گئی تھی, اس لیے جب ابو العاص اسلام قبول کر کے مدینہ پہنچے تھے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دوبارہ نکاح کر دیا اور حق مہر پہلا یعنی مہر وہی پہلا والا رکھا, یعنی جو پہلے مہر تھا وہی مہر رکھا, لیکن نکاح دوبارہ کر دیا گیا. لیکن زینب رضی اللہ عنہ چونکہ راستے میں وہ بیمار ہو چکی تھیں, زخمی ہو گئی تھیں, اور ان کو اس زخم کی وجہ سے وہ اکثر بیمار رہنے لگی تھیں, وہ زیادہ دن زندہ نہ رہ سکی. 8 ہجری میں زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا, کیونکہ ان کو اس وجہ سے تکلیف تھی ابھی تک جو ان کو راستے میں اٹھانی پڑی تھی. ام ایمن سودا رضی اللہ عنہ, ام سلمہ رضی اللہ عنہ, ان سب نے مل کر ان کو غسل دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے رہ کر ہدایت دیتے جا رہے تھے, اور یہ لوگ غسل کروا رہی تھیں اور اللہ کے رسول سے پوچھتی جاتی تھی. صحیح بخاری میں یہی بہت ہی مشہور واقعہ آج ہمارے لیے ایک طرح سے رہنمائی کے لیے موجود ہے کہ ہم میت کو کیسے غسل دیں اور کیسے کفن پہنائیں. تو زینب رضی اللہ عنہ کا واقعہ پوری طرح سے اس میں درج ہے صحیح بخاری میں. ام عطیہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ میں بھی زینب بنت رسول کے غسل میں شریک تھی. غسل کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتاتے جاتے تھے. آپ نے فرمایا پہلے ہر عضو کو 3 بار یا 5 بار غسل دو اور اس کے بعد کافور لگاؤ. ایک اور روایت میں کہ اللہ کے رسول نے ام عطیہ سے فرمایا اے عطیہ میری بیٹی کو اچھی طرح کفن میں لپیٹنا, اس کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنانا اور اسے بہترین خوشبوؤں سے معطر کرنا اور چوٹی پیچھے ڈال دینا. تو ہمیں یہ غسل اور کفن کا طریقہ ہمیں زینب رضی اللہ عنہ سے ہی پتہ چلتا ہے. نماز جنازہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی, ابو العاص نے قبر میں اتارا. ایک روایت میں کہ خود اللہ کے رسول بھی قبر میں اترے. جس دن زینب رضی اللہ عنہ نے وفات پائی اس دن اللہ کے رسول مغموم تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور آپ نے فرمایا کہ زینب میری سب سے اچھی لڑکی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی. زینب رضی اللہ عنہ کے 2 بچے تھے, ایک لڑکا علی اور دوسری لڑکی امامہ. علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ وہ جب ینگ تھے جب ہی وفات پا گئے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنگ یرموک میں شریک تھے, اس میں انہوں نے وفات پائی. بہرحال الگ الگ روایت ہیں, لیکن زیادہ جو روایت پتہ چلتی ہے کہ کیونکہ ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملتی اس لیے پتہ چلتا ہے کہ وہ سنِ بلوغ کو پہنچنے سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے ان کے بیٹے. اور جو بیٹی تھی امامہ, جیسے کہ ان کے بارے میں اکثر ہم نے پڑھا ہے جب ہم نماز کے مسائل پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اکثر یہ امامہ رضی اللہ عنہ آ جاتی تھی اور کبھی کبھی اللہ کے رسول کے کندھے پر بیٹھ جاتی تھی یا نماز میں آتی تھی تو اللہ کے رسول سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ ان کو نماز ہی میں گود میں اٹھا لیتے تھے. اور یہ بیٹی امامہ بڑی ہوئی اور ان کی پرورش زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے کی, ان کی سرپرستی میں ان کو دے دیا گیا تھا. اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عقد نکاح میں آئیں. خود زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ رشتہ کروایا تھا, یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد امامہ کا نکاح انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا. اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائیں. آپ دیکھیں کہ ہمیں آپ کی بیٹیوں کی کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ انہوں نے کوئی چیز کی ڈیمانڈ کی ہو یا کوئی چیز کی فرمائش کی ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی شکایت کی ہو. نہیں, کتنی خاموش طبیعت صبر کا پیکر ہمیں نظر آتی ہیں یہ سب بیٹیاں آپ کی. دوسری بیٹی رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, رقیہ نام تھا ان کا اور یہ دوسرے نمبر کی آپ کی بیٹی تھی. خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کی والدہ تھی اور یہ نبوت سے تقریباً 7 سال پہلے پیدا ہوئیں. اس وقت اللہ کے رسول کی عمر 33 ایئرز تھی. زینب رضی اللہ عنہا سے 3 سال چھوٹی تھی. ان کا پہلا نکاح اپنے چچا کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا. جب تبت یدا ابی لہب و تب سورت نازل ہوئی تو عتبہ نے اپنے باپ ابی لہب کے حکم سے ان کو طلاق دے دی, ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی. پھر اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا, لہٰذا عثمان بن عفان جو کہ پورے اس وقت مکہ میں بہت ہی مشہور نوجوان تھے, کہا جاتا تھا کہ مائیں اپنے بیٹوں کو یا بچوں کو لوریاں دیتی تھیں اور سلاتی تھیں تو عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لیتی تھی کہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو بھی ویسے ہی حیادار انسان بنائے. تو بہت ہی نیک اور صالح شخص تھے, نوجوان تھے. تو انہوں نے اپنی ابھی تک کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا کہیں نکاح نہیں ہوا تھا تو عثمان رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ اللہ کے رسول کے خاندان میں ان کا رشتہ ہو, لہٰذا مکہ ہی میں رقیہ رضی اللہ عنہ کی شادی عثمان رضی اللہ عنہ سے ہو گئی. جب مکہ میں کفار نے مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا, بہت تکلیفیں دینا شروع کر دی تو نبوت کے 4th سال کے آخری حصے میں یا 5ویں سال میں, 5ویں سال کے شروع میں بہت سارے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. تو اس وقت رقیہ رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ دونوں شامل تھے, جس وقت 12 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی تھی, جو پہلا گروپ تھا حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کا. تو اس میں رقیہ رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ شامل تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی ہے. سبحان اللہ. کہا جاتا ہے کہ جب وہاں پر حبشہ میں ان کو خبر ملی کہ یہ لوگ بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے مکہ کے, تو یہ لوگ واپس آ گئے, لیکن یہ خبر غلط تھی. لیکن پھر عثمان رضی اللہ عنہ دوبارہ نہیں گئے. اسی دوران وہ پیگنینٹ ہو گئی تھی رقیہ رضی اللہ عنہ, اور پھر مکہ ہی میں ان کے بیٹے عبداللہ پیدا ہوئے. اسی بنا پر عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ رقیہ رضی اللہ عنہ کو 2 ہجرتوں کا ثواب ہے, یا 2 ہجرتوں کی الحمدللہ ان کو سعادت نصیب ہوئی. جب یہ لوگ مکہ واپس آ گئے پھر مکہ میں ظلم و ستم بڑھتا رہا، تب پھر جب مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تب یہ مدینہ بھی ہجرت کر گئے، اور اسی بنا پر ان کو دو ہجرتوں کا یعنی ہجرتین کا ثواب ان کو ملے گا. جس وقت جنگ بدر کا موقع آیا اس وقت رقیہ رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے کہ چیچک نکل آئی تھی اور وہ بہت بیمار تھی، تکلیف میں تھی، اور سارے لوگ تیاری کر رہے تھے نکلنے کے لیے جنگ کے لیے. عثمان رضی اللہ عنہ بھی چلنے کے لیے تیار تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ تم رقیہ ہی کی خبر گیری کرتے رہو. آپ نے اسامہ بن زید اور عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی خدمت کے لیے، ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں رہنے دیا اور پھر آپ خود چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تم اگر نہیں بھی آ رہے ہو تو تب بھی تمہیں جنگ میں شریک ہونے کا اجر اور مال غنیمت سے حصہ ملے گا، اور آپ نے اس مال غنیمت سے ان کو حصہ دیا تھا. یعنی آپ جنگ بدر میں شامل نہ ہو کر بھی بدری صحابی کہلاتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ. کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہیں تھے راستے میں، ادھر جنگ ہو رہی تھی کہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی تکلیف بڑھ گئی اور 21 سال کی ان کی عمر تھی کہ جب ان کو موت میں آ لیا یعنی ان کی وفات ہو گئی. عین اس وقت جب قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی زید بن حارثہ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کی فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے. جس وقت یہ لوگ عثمان رضی اللہ عنہ اور جو وہاں موجود تھے وہ لوگ رقیہ رضی اللہ عنہ کی تدفین میں مشغول تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ مغموم ہوئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. مدینہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد اللہ کے رسول سب سے پہلے رقیہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر تشریف لے گئے، اور کچھ روایت سے یہ بات پتہ چلتی کہ آپ نے کہا کہ عثمان بن مظعون جا چکے، اب تم بھی ان سے جا ملو. عثمان بن مظعون پہلے صحابی تھے جن کا مدینہ میں انتقال ہوا تھا. کہا جاتا ہے کہ بہت ساری خواتین بھی رونے لگی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح سے بات کی عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انہیں رونے دو، دل اور آنکھ کے رونے میں کوئی حرج نہیں، البتہ نوحہ اور بین کرنے سے بچنا چاہیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انتقال کی خبر پر رونا کوئی بری بات نہیں ہے، رو سکتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو سکتے ہیں، لیکن بین کر کے رونا، جیسے مطلب شکایتیں کر کے رونا، کلے جو ہے کلے ہی کہتے ہیں شاید اس کو، کلے پیٹنا یعنی اپنے گالوں کو نوچنا یا اپنے گریبان کو چاک کرنا اور سینہ کو بھی کرنا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ وہ بھی قبر کے پاس گئی تھی اور قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو پوچھے. تو قیہ رضی اللہ عنہ سے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا، ان کا نام عبداللہ تھا، اور اسی کی نسبت سے عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی کنیت ابو عبداللہ رکھی تھی. کہا جاتا ہے کہ یہ عبداللہ بھی 6 برس ہی کے تھے کہ ایک مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ ماری جس سے ان کا چہرہ سوج گیا، اور اسی تکلیف میں ان کی جان چلی گئی. 4 ہجری میں ان کے بیٹے کی وفات ہوئی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور عثمان رضی اللہ عنہ نے قبر میں اتارا. اور رقیہ رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کی جوڑی بہت مشہور تھی. خود اسامہ بن زید کہتے ہیں یہ جب چھوٹے لڑکے ہی تھے ان کے گھر میں جانا آنا تھا، کیونکہ یہ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک دفعہ ان کے گھر میں جب میں گیا رقیہ رضی اللہ عنہ کے، جب وہ مدینہ میں تھی، عثمان رضی اللہ عنہ اور رقیہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی تھی. ان سے خوبصورت اور بہتر جوڑی میں نے کوئی نہیں دیکھی. اور ویسے بھی یہ بات وہاں مشہور ہو گئی تھی کہ احسن الزوجین رآہما الانسان رقیہ وزوجہا عثمان، یعنی رقیہ اور عثمان سے بہتر میاں بیوی کسی انسان نے نہیں دیکھے رضی اللہ عنہا. تو یہ بھی آپ کی بیٹی تھیں، اور آپ دیکھیں کہ دو دو ہجرتیں انہوں نے کی، اللہ کی راہ میں انہوں نے بھی تکلیفیں اٹھائی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی بہترین تربیت ہوئی تھی ان کی، اور کیسی وہ والدہ تھی جنہوں نے ان کی تربیت کی تھی. اور ظاہر سی بات ہے کس کی بیٹی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں یہ. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے اور اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ لگانے والا بنائے اللہ کی راہ میں. ام کلثوم رضی اللہ عنہا یہ 3 نمبر کی بیٹی تھی، اور ان کی والدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی. اہل سیر نے لکھا ہے کہ ام کلثوم نبوت سے 6 سال پہلے پیدا ہوئی تھی. ان کا بھی نکاح ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے ہوا تھا، اور اس نے بھی طلاق دے دی، رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابو لہب نے ویسے بھی ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. قطبہ نے حضرت رقیہ کو اور عتیبہ نے ام کلثوم کو طلاق دے دی. طلاق کے بعد رقیہ رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد نکاح میں آئی، اور اس نکاح کو چند سال گزرے تھے کہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی. یعنی 2 ہجری میں ان کی وفات ہوئی رقیہ رضی اللہ عنہ کی، اور اس بات سے عثمان رضی اللہ عنہ کو بہت صدمہ پہنچا. اسی زمانے میں حفصہ رضی اللہ عنہ بھی بیوہ ہو گئی تھی، تو عمر رضی اللہ عنہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے تھے. تب انہوں نے ابو بکر سے بات کی، عثمان رضی اللہ عنہ سے بات کی، اور پھر آ کر اللہ کے رسول کے سامنے ذکر کیا. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ حفصہ سے وہ نکاح کرے جو عثمان سے بہتر ہو، اور عثمان سے وہ اس کا نکاح ہو جو حفصہ سے بہتر ہو. یعنی آپ کا مطلب تھا کہ عثمان کے لیے ام کلثوم اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حفصہ رضی اللہ عنہ. تو عثمان رضی اللہ عنہ کو اس بات کی بہت خوشی ہوئی کیونکہ آپ مغموم رہنے لگے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قربت اور جو نسبت تھی وہ ختم ہو گئی ہے. لہٰذا اللہ کے رسول نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا. اسی بنا پر عثمان رضی اللہ عنہ وہ واحد شخص ہیں جن کے عقد میں ایک نبی کی دو بیٹیاں آئیں. سبحان اللہ، کہا رہے تھے کہ پوری دنیا میں یہ آنر کسی کو نہیں ملا کہ ایک شخص کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے گئی ہوں. اور ویسے بھی نبی کا داماد ہونا یہ بہت بڑے آنر اور عزت کی بات ہے. الحمدللہ تو ایک کے بعد ایک دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں عثمان رضی اللہ عنہ کے. اسی بنا پر وہ ذوالنورین کہلاتے ہیں. بہرحال عثمان رضی اللہ عنہ کا نکاح ام کلثوم سے ہو گیا اور حفصہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور خود اللہ کے رسول نے نکاح پڑھایا. ام کلثوم اس نکاح کے بعد تقریباً 6 سال تک زندہ رہیں اور 9 ہجری میں وفات پائیں. صفیہ بنت عبد المطلب، ام عطیہ اور اسماء بنت امیس نے اللہ کے رسول کی ہدایت کے مطابق ان کو غسل دیا. اللہ کے رسول نے کفن کے لیے اپنی چادر اور خود نماز جنازہ پڑھائی، یعنی آپ نے اپنی چادر دے دی تھی. علی رضی اللہ عنہ، ابو طلحہ، اسامہ بن زید اور فضل بن عباس انہوں نے قبر میں اترے اور ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. انس بن مالک سے روایت ہے کہ جس وقت ام کلثوم کو قبر میں اتارا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس تشریف لائے اور آپ کی آنکھوں سے سیل اشک رواں تھا. ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی کوئی اولاد نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوں. فاطمہ رضی اللہ عنہ رہ جاتی ہیں، انشاءاللہ ہم نیکسٹ نشست میں ان کی سیرت پڑھیں گے کیونکہ ان کا تھوڑا سا طویل ہے. یہ تینوں بیٹیوں کی الحمدللہ ایک ہی نشست میں ہماری یہ سیرت کمپلیٹ ہوئی. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے کیا سیکھا، تینوں بیٹیوں کی سیرت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے. اگر آپ معمولی غور و فکر بھی کریں تو آپ کی یہ بات سمجھ میں آئیں گی کہ انتہائی صابر اور شاکر بیٹیاں تھیں. کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لایا. اب جیسا ان کے ساتھ سلوک کیا گیا اسی سلوک پر وہ راضی رہیں. نہ کبھی والد سے شکایت کی، نہ کبھی ہسبینڈ سے. اور پھر زینب رضی اللہ عنہ کا تو سلوک آپ دیکھیں شوہر سے کتنا اچھا تھا کہ ان کو امان دی اور کوئی شکایت بھی نہیں کی کہ آپ نے اسلام قبول نہیں کیا. پھر اللہ کے رسول سے جا کر درخواست کی کہ ان کا سامان ان کو لوٹا دیا جائے. سبحان اللہ. اور پھر ہر معاملے میں ہمیں صبر نظر آتا ہے، خاموشی نظر آتی ہے. تو عورت کی یا لڑکیوں کی، خاص طور سے خواتین کے اندر جو صفت، جو کوالٹیز ہونی چاہیے، وہ یہی کوالٹیز ہیں جو ان کو نمایاں کرتی ہیں. ایک تو حیا سب سے بڑی چیز ہے، دوسرا صبر، اور تیسری خاموشی. اور ایک خاموشی 1000 بلاؤں کو ٹالنے کا سبب بنتی ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہسبینڈ اینڈ وائف میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، دونوں بولتے رہتے ہیں اور غصے میں پھر کیا کچھ نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کی تینوں بیٹیاں، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ سے آپ سوچئے کہ وہ ایک بیٹی، تو انہوں نے آپ کی ایک بیٹی سے نکاح تو کیا ہی کیا تھا. جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی خواہش ہوئی کہ دوسری بھی بیٹی سے نکاح کر لیں، کسی اور سے وہ نکاح کرنا نہیں چاہ رہے تھے. تو کتنی خوبیاں ہوں گی ان بیٹیوں میں جس کی بنا پر عثمان رضی اللہ عنہ دوسری بیٹی سے بھی نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. جبکہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا رشتہ دیا تو انہوں نے نہیں مانا کہ میرا بھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے. لیکن جب اللہ کے رسول نے رقیہ کے بعد ام کلثوم کی بات کی رضی اللہ عنہ کی تو فوراً تیار ہو گئے. تو یہ صبر، یہ قناعت، یہ شکر گزاری، یہ خاموشی اور اللہ کی راہ میں ہر تکلیف برداشت کر لینا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں زینب رضی اللہ عنہ نے کتنی تکلیف دی ہجرت کی. ہجرت میں ان کا کیا کچھ نقصان نہیں ہوا. اونٹ سے گر گئیں، زخمی ہو گئیں، ابارشن ہو گیا. پھر اس کے بعد یہاں اکیلی رہیں، مدینہ آ گئیں، ہسبینڈ نے اسلام قبول نہیں کیا تو، لیکن پھر بھی زبان پر کوئی شکایت نہیں. یہ قربانیاں ہمیں نظر آتی ہیں اور یہ قربانیوں ہی میں عظمت ہے. جب تک کہ انسان قربانی نہ دے، یقین جانیے اس کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوگا. آج ہم قربانی دینا جانتے نہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اچھا ہم کو انعامات بھی خوب ملے، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے. قربانی دینی پڑے گی. جب ہم کو اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے انعامات سے ہم کو اگر سرفراز ہونا ہے تو پھر ہمیں اپنی زندگی کا مقصد طے کرنا پڑے گا کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے. ایک نصب العین ہو ہمارے سامنے. اور ایسی مطلب آپ دیکھیں بیکار زندگی تو کوئی بھی گزار دیتا ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ جی رہے ہیں, نان مسلمز بھی ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, انسان بنایا ہے, اور انسان بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے. تو ہماری زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا, پہننا اوڑھنا, انجوائمنٹ, شادی بیاہ, یہ سب نہیں ہو سکتا. ہم کو اس سے بہت زیادہ اونچے نصب العین کے ساتھ جینا ہے, ہمارا کچھ اور مقصد ہے. تو اللہ کے لیے ہم اپنے مقصد پر غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے, پھر اس کی راہ میں جد و جہد کریں, اللہ کی راہ میں تگ و دو کریں, بھاگ دوڑ کریں, سعی کریں, کوشش کریں, تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ٹھہریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, ہمیں اس راہ میں آگے بڑھنے والا بنائے, اور ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں صرف ہو انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.